مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم گل اور انجینئر جو گل۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم فاٹا میں جاری ضرب عز پر بات کریں گے جو اب شوال کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ دفاع کا وزیرستان میں جاری آپریشن سے حقانی نیٹ ورک کو نقصان پہنچنے کی کانگریس کے سامنے توثیق سے انکار پر بھی بات ہوگی۔ اس توثیق کے بغیر آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اتحادی اعانتی فنڈ کے تحت جو قسط آئندہ دینی ہے وہ نہیں دی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل آسٹن کی جنرل راحیل شریف سے آج ملاقات میں کیا بات ہوئی، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، آؤٹ کم کیا رہا، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ اور ہمارے آج کے شرکا میں شامل ہیں صفدر حیات صاحب، آپ فاٹا سے تعلق رکھنے والے معروف سینئر صحافی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر سید محمد صاحب، ہمیں بتایا جا رہا ہے جوائن کر چکے ہیں، ویل نون دفاعی اینالسٹ ہیں آپ۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان سے رحیم اللہ سمندر صاحب اور یہاں امریکہ سے علی مرزا اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ سننے والے جو اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں ان کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8789، نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-8789 پہ کال کر کے 5 منٹ بعد آپ کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور صفدر حیات صاحب، چونکہ آپ فاٹا سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ بالآخر شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں زمینی فوجی آپریشن جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس آپریشن کو مشکل ترین اور فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ شوال کا جو علاقہ ہے اس کی جیوگرافی کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو آپ اگر بتائیں پلیز۔
جی شہناز، جس طرح آپ نے کہا کہ زمینی کروایا تو ایک سال قبل جون جب آپریشن شروع کیا گیا تھا تو اس وقت میرلی، میران شاہ، اور اگر ہم دیکھیں تو دیگان کا ایریا، پیردا تحصیل، تحصیل یہاں تک یہ ایریا تقریباً کلیئر کیا جا چکا ہے زمینی فوج کی وجہ ذریعے بھی اور ایئر اسٹرائکس کے ذریعے بھی اور باقی جو ہیلی کاپٹر فیلنگ وغیرہ یا تو اس سے بھی، لیکن یہ آگے دتخل سے آگے والا جو علاقہ ہے اس کو شوال کہتے ہیں۔ شوال نہ صرف نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے بلکہ یہ دتخل تحصیل سے آگے جا کر پھر یہ ایک جنگلات جیسے علاقہ ہے، جس طرح ہم مری کو ایگزامپل دے سکتے ہیں یا منسیرا کو، یہ سارے درخت وغیرہ، ادھر کا موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے، اور یہ دونوں ایجنسی یعنی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان دونوں کے حصے میں آتا ہے یہ شوال کا جو ایریا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہاں تک پہلی بار اگر ہم دیکھیں تو 9/11 کے بعد ہی پاکستانی فوج نے یا حکومت نے ادھر اپنی چوکیاں قائم کی اور کچھ رسائی حاصل کی، کیونکہ یہ لوگ حکومت کو نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ادھر نہ آئے، نہ افغانستان کی طرف سے نہ پاکستان کی حکومت۔ ہاں یہ تھا کہ یہ لوگ تھے پاکستانی اسٹار سے، اس کے پاکستانی ڈومیسائل وغیرہ، اور ادھر جو ٹرائبز رہ رہے ہیں یہ وزیر ٹرائب زیادہ ہے نارتھ وزیرستان کا جو حصہ ہے، پھر ساؤتھ وزیرستان کا حصہ جو ہے یہ مسعود ٹرائب کے حصے میں بھی آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ رزمک سے بھی ایک سڑک جاتی ہے شوال، یہ ساتھ ساتھ پھر رزمک کے اس طرف مکین کا ایریا آتا ہے، جنوبی وزیرستان کا جو ایریا ہے مسعود ایریا کا، تو یہ پورا ایک بیلٹ جو ہے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے درمیان یہ ایریا پھر شوال کے حصے میں آتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی طرف اگر آپ نارتھ وزیرستان کے تھرو شوال انٹر ہو جائے، پھر شوال سے آپ افغانستان جانا چاہے، तो उधर बेरमल का एरिया आता है। बेरमल भी अगर हम देखें तो इधर नेटो फोर्सेज और अफगान हुकूमत या मिलिया फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा, इधर बड़े बड़े अड्डे कायम किए गए थे, लेकिन फिर ये सवाल का एरिया तब अहमियत का हामिल हुआ कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान से ज्यादातर मिलिटेंसी ने सवाल के थ्रू ही ज्यादातर अरब उज़्बेक ताजिक वगैरह जितने भी हैं मुल्क की मिलिटेंट्स थे वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करके फिर मीरानशाह आए, रजमक आए, मेरली आए और फिर इधर मुल्क के दीगर क्षेत्रों की तरफ। अब चूंकि दताखेल से आगे जो पैदल फौज ने एक कार्रवाई शुरू की है, पेशकदमी शुरू की है, ये सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया से नहीं दताखेल से, बल्कि अगर हम देखें तो ये सर्वकाई जो साउथ वजीरिस्तान का एरिया है उधर से भी पेशकदमी शुरू की है और नॉर्थ वजीरिस्तान में जो दताखेल का एरिया है इधर से भी अफवाज ने पेशकदमी शुरू की है और यही वजह है कि इधर रेजिस्टेंस भी पाई जाती है। अगर हम देखें तो इसी हफ्ते एक कर्नल को मारा गया, दूसरे कुछ कल भी एक आईडी ब्लास्ट की वजह से दो तीन सिक्योरिटी अहलकार, तो इस मीन्स के ये ज्यादा ही निहायत मुश्किल इलाका हम कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ जंगलात है और दूसरा ये है कि अगर दहशतगर्द या मिलिटेंट्स या जो भी तालिबान जो भी आप कहे ये आसानी से अफगानिस्तान से आ सकते हैं और फिर अटैक करके वापस अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। इस मीन्स के अगर ये एरिया क्लियर हो जाए तो ये नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का जो मुश्किल तरीन इलाका था वो क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑपरेशन रिवर्स के बाद खैबर 1 और 2 शुरू किए गए, 1 चूंकि पूरा किया गया और 2 जो है वो तीरा का एरिया जो है इधर शुरू किया गया है, तो ये बिल्कुल एक जैसे माहौल है, एक जैसे इसकी जियोग्राफी है। अगर हम देखें तो जंगलात भी है, तीरा में भी मौसम भी इधर सर्द रहता है और बिल्कुल यही क्या करते थे पहले। अगर हम देखें कि इधर बाड़ा और खैबर एजेंसी में कहीं ऑपरेशन जब शुरू होता था तो ये सारे लोग शिफ्ट होके तीरा वैली चले जाते थे। अब तीरा वैली भी अगर हम देखें इधर खैबर को टच करता है, फिर उधर से और अगले एजेंसी को टच करता है, फिर क्रॉस द बॉर्डर कुनड़ का जो एरिया है, सिनवारी का जो एरिया है जहाँ पे कहा जाता है कि ये बेल्ट आजकल दहशतगर्दों के लिए या तालिबान के मेन गढ़ समझे जाते हैं। तो अब इन दोनों जो मेन सेंटर है जो खदशादार किया जाता था कि अब सेटल एरिया या मीरानशाह मेरली वजीरिस्तान से या बाड़ा खैबर एजेंसी से ये लोग शिफ्ट हो गए हैं सवाल और तिरावीली। अब अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते रईस शरीफ आर्मी चीफ ने दौरा किया सवाल का भी और तिरावीली के बारे में भी, दोनों इलाकों के बारे में ये कहा जाता है कि ऑपरेशन दरबार अब भी 10% बाकी रह गया है, अगर सवाल क्लियर किया जाए तो ये बस क्लियर हो जाएंगे। और तिरा के हवाले से भी ये स्टेटमेंट आया है कि इधर भी क्योंकि बहुत ही कम इलाका रह गया है बाकी ये इलाके, तो इस मीन्स का अगर तीरा और वजीरिस्तान का जो सवाल है दोनों वजीरिस्तानों एजेंसियों का अगर ये क्लियर हो जाए तो फाटा को हम ज्यादातर क्लियर ही करार दे सकते हैं।
ओके, लेकिन सफदर हयात साहब जाहिर है आज का जो शो है इसमें फोकस जो है शवाल में जो ऑपरेशन हो रहा है वही होगा, लेकिन आपने जो बात की है कि शवाल से पहले शुमाली वजीरिस्तान का मीर अली मीरान शाह और दत्ताखेल और बाकी जो इलाके हैं वो आप कह रहे हैं कि क्लियर उन्हें किया जा चुका है इंतहा पसंदों से, ये आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? आप इन इलाकों से होके आए हैं या मकामी लोगों से आपने ये सुना है या फौज जो दावे कर रही है उस बुनियाद पे आप हमें ये बता रहे हैं?
देखिए, ये अगर हम देखें तो स्टार्ट से ही हम एज ए जर्नलिस्ट फोकस किए हुए है ऑपरेशन और खैबर 1-2 फाटा में जो भी हो रहा है, तो मेरली का इलाका अगर हम देखें आईडीपीज निकल आए सारे जो 10 लाख आईडीपीज थे और उधर जो तालिबान हरमुल की स्पेशली थे वो ये इलाके पहले ही हफ्ते छोड़ के चले गए, ज्यादातर जंग वगैरह नहीं हुई। इस तरह मीरानशाह का मैं जिक्र करूंगा, फिर दताखेल का जिक्र करूंगा,
छोड़ के कहाँ चले गए,
पूरा हो गया
सफदर हयात साहब
मुजाहमत
छोड़ के कहाँ गए हैं ये यहाँ पे जो इंतहा पसंद ग्रुप्स थे?
ये तो जिस तरह सवाल का मैंने पहले से जिक्र किया कि ये नॉर्थ वजीरिस्तान में जब भी छोटे ऑपरेशन हुआ करते थे तो ये लोग शिफ्ट होकर सवाल चले जाते थे। इस तरह अगर साउथ वजीरिस्तान की हम बात करें मसूद ट्राइब का, इसका भी सवाल एक ऐसा एरिया था जहाँ पे پہلی بار افواج پاکستان یا آرمی یا حکومت عہدیدار ادھر اپروچ کیے ہوئے ہیں. اب یہ تو وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کا بھی آپریشن شروع کیا ہے, کیونکہ اگر سوال کا آپریشن نہ ہو جائے یا یہ علاقے کلیئر نہ کیا جائے تو پھر وہی بات ہوگی, پھر فورسز واپس آ کر یہ لوگ پھر نیچے آ جائیں گے. یہ سوال کا ایریا ہم پہاڑی ہی سمجھ سکتے ہیں, جس طرح ایک ویلی ہے ٹوچی ویلی نارتھ وزیرستان کی, جس میں میران شاہ میر علی داخل تک یہ داور ٹرائب کے زیادہ تر لوگ آتے ہیں. اور یہ علاقہ میدانی ہم سمجھتے ہیں, ادھر تھوڑا سا یہ علاقہ ڈیولپ بھی ہو چکا ہے, ادھر گورنمنٹ کی لیڈ بھی تھوڑی سی مضبوط تھی. ساتھ سے انگریز دور سے اگر ہم دیکھیں تو ادھر نیٹورک انفراسٹرکچر زیادہ تھی حکومت کی. تو اب اگر یہ آگے جا کر سوال کو کلیئر نہیں کریں گے تو یہ لوگ زیادہ تر پہلے چھوٹا آپریشن کی وجہ سے سوال شفٹ ہوا کرتے تھے, اور پھر جب ادھر حالات معمول پہ آتے تو یہ پھر پہاڑوں سے نیچے آ کر کروایا کرتے. اب چونکہ میدانی علاقہ بھی کلیئر کیا گیا ہے اور آگے سوال جو پہاڑی ایریا ہے جو بارڈر کے ساتھ ایریا ہے اس کو بھی کلیئر کریں گے تو یہ مستقبل کے لیے یہ ایریا پھر پورا کلیئر ہو جائے گا.
اوکے, آپ داور صاحب ہمارے ساتھ رہیے, اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم لائن پہ لیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو علاقہ ہے شوال کا علاقہ, یہاں پہ پاکستانی فوج چونکہ آپریشن کا آغاز اس علاقے میں کر چکے ہیں, کن چیلنجز کا فوج کو سامنا ہو سکتا ہے؟ اوکے, صفدر داور صاحب کہا جا رہا ہے ان کی لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے, کوئی گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو سامعین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر پہ 0800-777-789 پہ, لیکن اس وقت ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل, اور ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے صفدر داور صاحب نے, اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یا نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بتایا جا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر سید نذیر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی پروگرام میں خوش آمدید. اور بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ شوال کا جو علاقہ ہے اس میں زمینی کارروائی جو ہے فوج کی جانب سے شروع ہو چکی ہے, یہ بتائیے گا کہ فوج کی جانب سے اس علاقے کو مشکل آپریشن کا مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کون سے دہشت گرد گروپ موجود ہیں شوال کے علاقے میں جن کے خلاف کارروائی اس وقت ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں اس آپریشن کے دوران پاکستانی فوج کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟
بہت شکریہ. جہاں تک شوال آپریشن کا تعلق ہے تو اس قسم کے جو آپریشن ہوتے ہیں اور اس قسم کے جنگ میں جو کہ ایک قسم کی گوریلا جنگ ہے, تو اس میں ایسا علاقہ جو کہ پہاڑی ہو اور جہاں پر جنگل ہو اور جہاں پر روڈ لنک کمیونیکیشن بہت کم ہو اور جہاں پر مطلب ہے کہ چاروں طرف سے ان کو مختلف راستے جو گوریلا راستے ہیں وہ زیادہ ایکسیسیبل ہو اور پیچھے ایک دوسرا ملک پڑتا ہو, تو وہ اس قسم کے جنگ کے لیے بڑا موزوں ہوتا ہے. اور اس لیے اس علاقے کو جب آپریشن شروع ہوا تھا تو پہلے میدانی علاقوں کو جو گاؤں بڑے بڑے گاؤں تھے یا قصبے تھے ان کو کلیئر کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی جو آپ گروپس کی اب بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو بھی تھے, ازبک تھے, تاجک تھے, پھر پاکستانی طالبان تھے, پھر جو بیت اللہ مسعود کے یا اس کے سجنا کے گروپ کے تھے یا اس کے علاوہ جو کیا حقانی نیٹ ورک کے تھے, تو یہ تقریباً سارے کچھ تیرا چلے گئے تھے, کچھ شوال چلے گئے تھے, دتخیل وغیرہ. لیکن پھر دتخیل کلیئر ہوا, سپنوان کلیئر ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ جو شوال علاقہ رہتا ہے, تو شوال اور شمال شوال کا جو علاقہ ہے یہ اصل میں ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان کے کنفلوئنس پر ہے, اور یہاں پر دونوں قبیلے چونکہ آباد ہے اور دونوں کے ملیٹنٹس وہاں پر موجود ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی ایک طرف سے نہیں ہو سکتی, تو اس لیے فوج نے اس کے پیچھے بھی مورچے بنا لیے, ادھر سے بھی آپریشن شروع کر دیا اور دوسرا سامنے کی طرف سے بھی آپریشن شروع کر. نارملی ایسے علاقے میں جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ چھوٹے گروپوں میں تین چار ڈائریکشن سے آتے ہیں, اور تین چار ڈائریکشن سے اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے بلاکٹس کریٹ کرنے ہوتے ہیں, اور آپ نے ہر ایک ماؤنٹ کو, ہر ایک مطلب ہے کہ جنگلی علاقے کو, ہر چیز کو ریوائن کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, اس میں کیژولٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اس میں لاجسٹک بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ وقت کا ضیاع, وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایئر آپریشن کیا تاکہ جو نون ٹکانے ہیں اس کو سافٹ کیا جائے, نرم کیا جائے, دوسرے جو تھوڑے سے کمزور سے وہ ہوں تو تاکہ وہ ادھر سے بھاگ جائیں, اور تیسری بات جو ہارڈ کور ہے اس کے خلاف پھر کاروائی شروع کر دیں. تو یہ جو ٹائم ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد پھر سردی آنے والی ہے, اور یہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ لے گا, تو جب مہینہ ڈیڑھ لے گا دو مہینے تک, تو اس کے بعد پھر سردی شروع ہو جائے گی, اور پھر یہ ہائٹ پر بھی ہے, وہاں پر جنگل بھی ہے, اور پھر اس میں آپریشن کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت کو چنا گیا. اور دوسرا, دس از دا لاسٹ فائٹ وچ دا ملٹنٹ از سپوز ٹو گیو, اینڈ دس از دا لاسٹ ڈچ جو کہتے ہیں کہ آپ فوج نے اس کو کلیئر کرنا ہے.
تو لاسٹ فائٹ کے بعد پھر کیا ہوگا بریگیڈیئر صاحب؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ فائٹ ہے شوال میں جو ہے, اور فوج بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آخری مرحلہ میں ضرب عضب آپریشن شروع ہو چکا ہے. واٹ از نیکسٹ, اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا شوال کو صاف کرنے کے بعد؟
شوال کو صاف کرنے کے بعد پھر میرے خیال میں ماپنگ اپ ہوگا, اور ماپنگ اپ ہو کہ وہ جو پاپولیشن ہے اس کی تقریباً اسکریننگ ہو جاتی ہے. جب اسکریننگ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا پار چلا گیا ہے, کون سا انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے, کون سا ای ڈی پیز کے ساتھ نیچے آ چکا ہے, تو پھر ان کے کمیونیکیشن کو وہ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر یہ کرتے ہیں جو مین راستے ہیں ان کو تو بلاک کر لیتے ہیں, ان کی واچ ہوتی ہے, اور جو باقی علاقہ ہے تو اس میں پھر نارمل زندگی تقریباً شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ پھر جو فوج ہوتا ہے وہ پھر آدھے آدھے ایف سی کے ہو جاتے ہیں, آدھے فوج کے ہو جاتے ہیں, اور آخر میں پھر صرف ایف سی کو وہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. تو اس لیے یہ مرحلہ وار ہوتا ہے, اور یہ اس کو ہم ریلیف آپریشن کہتے ہیں. تو ریلیف اور ماپنگ اپ آپریشن تب شروع ہو جاتے ہیں جب ہارڈ کور مشکل ٹارگیٹ نیوٹرلائز ہو جائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید اس پر بڑے حملے نہیں ہونے والے ہیں, اور ہم نے سارا دور جو ان کو جو راستے ہیں وہ بند کر دیے ہیں, اور پھر آپ کمیونیکیشن کے ذریعے دیکھتے ہیں, ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے ذریعے, ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے کہ کون سے لوگ باہر ہیں اور وہ کہاں پر, تو وہ ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے, باقی جو امریکہ کی جو سیٹلائٹ یا ٹیکنیکل وہ ہے ان کے ساتھ پھر ڈرون حملے بھی اس پر ہوتے ہیں, ایئر کاروائی بھی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ عمل ہوتا ہے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی تک آئی ڈی پیز تقریباً پچھلے سال جون سے جو آئے ہوئے ہیں ابھی تک ادھر ہے. تو اسی طرح یہ اس میں باقی جو لوکل لوگ ہیں, لوکل لوگ اس لیے ادھر موجود ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر چلغوزے کا فصل آ رہا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں سے نیچے آنے کے لیے نارملی ان کے دو گھر ہوتے ہیں, ایک نیچے رزمک کی طرف ہوتا ہے, ایک اوپر کی طرف ہوتا ہے, تو سردیوں میں تو نیچے آ جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں پھر ادھر چلے جاتے ہیں, تو مہینے دو تک یہ ادھر رہیں گے, پھر اس کے بعد خود بخود یہ نیچے آ جائیں گے. تو یہ سلسلہ ادھر جاری رہتا ہے, لیکن ان موومنٹس کو واچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے.
اوکے, لیکن بریگیڈیئر صاحب جس طرح اگر موپنگ اپ آپریشن بھی ہو جائے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو دہشت گرد جو ہیں جو بہت سارے ایسے نام ہیں جو بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس ان علاقوں میں نہیں آئیں گے اور اس کے لیے بھی کوئی کسی اسٹریٹجی پہ غور کیا جا رہا ہے
تو اس کی مثال میں آپ کو دیر کا دے دوں گا باجوڑ کی دے دوں گا مومن کی دے دوں گا کہ ان علاقوں میں جب آپریشن ہوئے ہیں تو ان کا زمین کا جو کرسٹ ہے مطلب سطح ہے اس کو تو کلیئر کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر چھوٹے موٹے آپریشن جاری رہتے ہیں اور وہ ٹائم لیتا ہے ظاہر ہے کہ اب بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن بڑے واقعات نہیں ہوتے پھر وہ دن کی بجائے اور نون ٹکانوں کی بجائے یا نون تھریٹ کی بجائے وہ ایک ان نون ایک انویزیبل انسگنیفیکنٹ تھریٹ رہ جاتا ہے تو اس لیے اس کو پھر آہستہ آہستہ اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے اور اس میں پھر پکڑ دکڑ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ لوکل لوگ موسٹلی ہوتے ہیں اور جو ان کے سمپتائزرز ہوتے ہیں یا ان کے جو ہاربرز ہوتے ہیں یا ان کو جو سپورٹ دیتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں ادھر کے لوگ بہت کم آتے ہیں جو اکراس چلے گئے ہوتے ہیں البتہ یہ ایک تھریٹ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کنڑ کی ویلی ہے یا یہاں پر شلمان کا جو پیچھے کا علاقہ ہے اسی طرح یہ جو دتاخیل کے پیچھے کا علاقہ تو یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے بڑے نام تھے وہ وہاں پر ہے لیکن اب دونوں حکومتوں پر بھی یہ ہے کہ وہ کتنے اپنے بارڈر ایریا کو سیکیور کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان گروپس کے خلاف جس طرح افغانستان ڈیمانڈ کرتا ہے اس طرح پاکستان بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دونوں کا آپس میں کتنا رابطہ ہے اور کتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ اس قسم کی کاروائیاں کر سکے اور دونوں طرف پر اگر آپریشنز ہو اس قسم کی کاروائی ہو انٹیلیجنس پیس ہو تو پھر میرے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے ایسے گروپس کو پھر سروائیو کرنا
اوکے صفدر حیات صاحب آپ کی نظر فاٹا پہ ہے اور آپ جاتے رہتے ہیں ادھر فوج کی آئی ایس پی آر کی جانب سے ظاہر ہے بتایا جاتا ہے کہ آپریشن جو ہے فاٹا میں وہ کس ڈائریکشن میں جاری ہے اور کتنا کیا نتیجہ اس کا نکل رہا ہے مختلف علاقوں میں لیکن شہری ہلاکتوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن خاص طور پر شمالی وزیرستان کی ہم بات کرتے ہیں جس طرح شروع میں آپ نے کہا میر علی کا علاقہ ہے میران شاہ دتا خیل وغیرہ جو ہے یہاں پہ شہریوں کو کتنا جانی نقصان جو ہے اب تک پہنچ چکا ہے اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں
بالکل چونکہ میرا تعلق فاٹا سے تو ہے ہی لیکن بیسیکلی آئی بلانگ ٹو میران شاہ نارتھ وزیرستان تو اس وجہ سے اسپیشلی نارتھ وزیرستان کے حالات اگر ہم دیکھے تو اسٹارٹ میں اس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا کہ میرلی سے سارے ٹرائب نکل آئے جو داور ٹرائب کا علاقہ ہے یہ بھی یہ نکل آئے ہے اور میران شاہ سے اس طرح نکل آئے ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ اب ہم سوشل میڈیا پہ پکچر دیکھتے رہتے ہیں کوئی ادھر جا کے کرتا ہے پکچر سینڈ کر کے تو میرلی اور میران شاہ کے جو بازار ہے یہ کمپلیٹلی بالکل تباہ ہو گئے ہیں اور ادھر اربوں روپے کا جو لوگوں کا سامان تھا تو اس کے لیے ادھر بنو پشاور میں جو آئی ٹی پیس کے ایلڈرز ہیں یا ملک مشان ہے انہوں نے کافی جرگے بھی کیے اور کل بھی ایک جرگہ بنو میں ہو گیا وزیرا اور داور ٹرائب کا جس میں اس نقصانات پر جو نقصان ہوا ہے بازاروں کا اور ادھر گھروں کا تو اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا گیا کہ چونکہ یہ خالی گھر تھے یا خالی بازار وغیرہ کو اس طرح مسمار نہیں کرنا چاہیے تھا جو ابھی ہو گیا ہے لیکن جانی نقصان کے اطلاع تو اس وجہ سے بھی نہیں ملتی کہ ادھر جرنلسٹ الاؤڈ نہیں ہے اگر آئی ڈی پیز نہیں ہے ادھر ایسے علاقے ہے کہ جہاں پر آئی ڈی پیز کی واپسی نہیں ہوئی ہے میں اگزامپل دے دوں میران شاہ کی جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے نارتھ وزیرستان ایجنسی کا ادھر اب کسی قسم کے آئی ڈی پیز کی واپسی نہیں ہوئی ہے اور وہ بالکل خالی کا خالی پڑا ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر چلا جائے لوکل بندہ یا ایز اے جرنلسٹ تو امپاسبل ہے کہ بندہ فریلی ادھر جا کے رپورٹنگ کرے اور دیکھے حالات کو دیکھے فاٹا تو پہلے سے ہی اس طرح ہے کہ ادھر نان لوکل جرنلسٹ تو دور کی بات، لوکل جو جرنلسٹ ہے اس کو بھی پوچھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو ایس پی آر کے تھرو کچھ لوگ جاتے ہیں ادھر رپورٹنگ یا کر کے، اس کو ہم اس طرح صحیح نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ وہ پھر اکثر پر رپورٹنگ ہی سمجھتے ہیں ہم کہ وہ کینٹ ایریا میں گھومے پھرے اور ادھر سے اندازہ لگائے. ہاں لیکن جو ہے وہ اس طرح ہو نہیں سکتا، جو سیٹل ایریا میں رپورٹنگ ہوتی ہے کہ ادھر جرنلسٹ چلے جائے اور ادھر خود آنکھوں سے دیکھے. فی الحال ہمیں ایس پی آر کے جو پریس ریلیز وغیرہ ہے اس پہ ہی یقین کرنا پڑتا ہے. اور باقی جو وہ لوگ ہیں جو میں نے بتایا کہ شوال یا ساؤتھ وزیرستان کا جو ایریا ہے شوال، ان علاقوں میں کچھ لوگ موجود ہیں جو ٹرائبل ہے، وہ خوست جا کر افغانستان کے کچھ حصوں میں جا کر اس کے ادھر اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یا بنوں میں جو آئی ڈی پیز ہے اس کے ساتھ کچھ بائی کال بائی فون کال، یا کوئی آ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو اس طرح کے خبریں لیک ہو جاتی ہے کہ ہم میڈیا پر اس کو پوچھتے ہیں پھر انٹیلیجنس سورسز وغیرہ سے. تو اس میں کہ ابھی فی الحال اس طرح نہیں ہے کہ ہم جس طرح اسلام آباد میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو ساری میڈیا اس کے سامنے ہو، یا پشاور میں یا دوسرے میں. یہ فاٹا ہے اور فاٹا میں بھی پھر یہ وزیرستان ہے، تو ادھر پہلے سے ہی میڈیا کمزور ہو گیا ہے. جی
اوکے. بریگیڈیئر صاحب، جن کافی انالسٹ اور صحافیوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو فاٹا کے میں جو آپریشن جاری ہے اس کے نتائج سے باخبر ہونا چاہتے ہیں یا رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملتی وہاں جانے کی. اور شروع سے یہ پاکستانی جو اسٹیٹ ہے ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فاٹا کو ہمیشہ سے ایک بلیک ہول کی طرح رکھا گیا ہے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کچھ کسی کو کچھ جاننا ہو، کوئی معلومات ہوں تو وہ بھی آئی ایس پی آر واحد وہ ذریعہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہے؟
تو اصل میں فاٹا جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع میں جو 68 سال پاکستان کے اور اس کے بعد 1901 میں جو ایس پی آر جاری ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے اسی طاقت کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو علاقہ ہے اس میں آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، جبکہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک یونیورسٹی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو باقی جو وے آف لائف ہے، جو امپلائمنٹ ہے، جو باقی بے روزگاری ہے یا صحت کی یا باقی سہولت ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. اس طرح کے آئین میں بھی ان کو کوئی حقوق اس طرح حاصل نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اب میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر ان کا یا کوئی بچہ ہو یا کوئی سلسلہ مطلب کہ کوئی غائب ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو وہ تو احتجاج کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی، سینٹ میں بھی، اور یہاں تک کہ وہ روس بھی جاتے ہیں ان کو منانے کے لیے. فضل الرحمان صاحب چلے بھی جاتے ہیں، ان کو منا بھی دیتے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب کے بغل میں ان کے اپنے نمائندے بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں ادھر سے. اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ خود جائے، کیونکہ وہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، حالات معلوم کرے، جائیں، لوگوں کی تھوڑی سی مرہم پٹی کرے اور تھوڑا سا کانفیڈنس ڈیولپ کرے. لیکن ان کو بلایا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی، گورنمنٹ نے بھی، آئین نے بھی، اور ہر لحاظ سے فاٹا ایک قسم کا اگنورڈ اور ڈیٹیچ قسم کا علاقہ ہے، اور جس کو آپ مطلب ہے کہ پاکستان کا حصہ تو ہے لیکن پاکستان کا قانون یا جو عام شہری حقوق ہے وہ ادھر حاصل نہیں ہے.
اور کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی سوچ ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سو کالڈ مفادات جو ہیں انٹرسٹ، اس کو سامنے رکھ کر وہ کبھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں چاہتی کہ فاٹا بھی پاکستان کے باقی علاقوں تک ترقی کرے، وہاں کے لوگ بھی. اس میں کہاں تک صداقت ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب، جس طرح صفدر داور صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیرستان میں اس آپریشن کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، تعلیمی ادارے، صحت کے جو ادارے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، گھر مسمار ہو چکے ہیں، تو اب جبکہ یہ آپریشن آخری مرحلے میں ہے تو وہاں پہ ان لوگوں کا جو ان کی جو زندگی ہے اس کو معمول پہ لانے کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے یا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟
یار یہ آواز تو ہم مختلف فورم پر اٹھاتے رہتے ہیں اور ہم کئی دابی گورنر صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تھی ادھر باقی سافران منسٹر اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ, اور ہم یہ بات سامنے کرے کہ دیکھو یہ ایک شوریدہ علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ جنگ گزری ہے, اس سے لوگوں کی زندگی کافی مفلوج ہو چکی ہے, ہر لحاظ سے وہاں پر تباہی بربادی آئی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ایک مارشل پلان بنا لو, اور وہ مارشل پلان میں آپ کو پولیٹیکل ریفارمز بھی لے آئے, اور اس میں آپ کو لوگوں کو لوکل گورنمنٹ بھی دے دے, وہاں پر لوگوں کو اسٹیک ہولڈر بھی بنا دے, اور لوگوں کے لیے ایک ایسا نان ڈیپسیبل فنڈ جو کہ چائنا نے خود تقریباً 10 کروڑ ڈالر کا وعدہ کیا, 1 کروڑ ڈالر ریلیز کر دیے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وہ ہے حکومتیں ہیں جو کہ وہ مدد کرنا چاہتی ہے, اسی طرح ہمارے اپنے ملک کو بھی ایسے علاقے کی مدد جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور انہوں نے اتنا عرصہ اس جنگ کو سہا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی نہ پولیٹیکل ول نظر آتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس کے لیے خود کو سامنے کرے, یہاں تک کہ ہمارے ایم این اے اور سینیٹرز بھی یہ آواز نہیں اٹھاتے, تو وجہ یہی ہے کہ جب حکومت, آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل حکومت جو ہوتی ہے,
لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جو اختیارات ہیں وہ فوج کے ہاتھ میں رہے ہیں, اگر فوج چاہیں تو وہ فاٹا میں بہت کچھ کر سکتا ہے اصلاحات کے حوالے سے, فوج میں یہ ول کہاں تک موجود ہے, ہم مان لیتے ہیں سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے, فوج میں کیا یہ موجود ہے یہ ول؟
یہ میں آپ کو دو تین مثالیں دے سکتا ہوں, یہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو جنرل راحیل شریف بہت زیادہ ادھر دورے بھی کرتے ہیں, آتے بھی جاتے بھی, حالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیتے, دوسرا اس نے 15,000 کے لگ بھگ قبائلیوں کو یعنی فوج میں اور پھر ان کے عربی پبلک اسکولز میں اور اسی طریقے سے باقی اداروں میں ضم کرنے اور وہ کیا عمل شروع کیا ہے, دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اسپیشلی
بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ نہیں, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیں فاٹا کی 7 ایجنسیز ہیں, کتنے کالجز وہاں پہ موجود ہیں, کتنی یونیورسٹیز وہاں پہ موجود ہیں, اسکول جو تباہ ہو چکے ہیں اس کی ریکنسٹرکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو اس جنگ کے نام پر پاکستانی پوری ریاست کو بے شمار ڈالرز جو ہیں وہ عالمی برادری سے مل رہے ہیں, تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, وہ انہی فاٹا کے عوام پر لگنے کے لیے مل رہے ہیں, آئی ڈی پیز جو بے گھر ہیں گھروں کی طرف انہوں نے جانا ہے, ان کی دوبارہ وہاں پہ آبادی کے لیے وہ پیسے مل رہے ہیں, تو وہ کیا ان پہ لگ رہے ہیں؟
اور اس کے دو کمپوننٹس تھے, ایک کمپوننٹ وہ ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہے اور ان کا ایف ڈبلیو او اور جو این ایل سی ہے, یہ دو ادارے کر جس طرح گومل ڈیم ڈیم کا کیا یا وہاں پر جو انگور اڈا کو روڈ پر کیا یا نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کو آپس میں ملا دیا یا مومن ایجنسی میں ماربل سٹی بنا رہے ہیں, پھر وہاں پر کوئی سرنگ بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا ساتھی ایریا میں چلا جائے گا, اور اس کے علاوہ باجوڑ میں بھی, لیکن یہ تو فوج تک موجود ہے, جہاں تک پولیٹیکل انسٹرومنٹ کا تعلق ہے, ان فنڈز کا تعلق ہے, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر 20 روپے 100 میں سے 20 روپے لگا رہے ہیں, فوج 70 روپے لگا رہے ہیں, تو یہ تو ڈفرنس ہے, لیکن پھر بھی نقصان اتنا ہے کہ اس کو بڑے طریقے سے ایک مارشل پلان سے ایک بہت بڑے مطلب کے پیمانے پر لانا ہوگا, کیونکہ اسکول اور کالجز اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ہاسپٹلس تھے, واٹر سپلائی اسکیمس تھے, بریجز تھے, روڈس تھے, وہ بہت سارے مطلب کے مسمار ہو چکے ہیں, اور وہاں پر اسپیشلی جو تعلیمی حالت ہے, جو صحت کی حالت ہے, وہ بہت
بالکل صفدر حیات صاحب نے ہمیں بتایا ہے جو تباہی بھی کافی ہوئی ہے, لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو کچھ ہمیں میس اس وقت نظر آ رہا ہے, خاص طور پر جو پشتون علاقے ہیں جس میں فاٹا بھی شامل ہے اور خیبر پختونخوا بھی شامل ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1980s کی پاکستان کی جو پالیسیز تھی اس کا نتیجہ ہے, اسی وجہ سے ہمیں یہ سارا میس نظر آ رہا ہے, کیا کبھی کسی فوجی جرنیل نے جا کے یہ بات کی ہے کہ اس وقت ہم غلطی پر تھے اور ہم نے اسلام جو ہے اس کے نام پر جو کچھ کیا وہ غلط تھا؟
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے رائٹ ہینڈ کی پوری دنیا جو تھی ناٹو سے لے کر اور امریکہ سے لے کر سب غلطی پر تھے. اس لیے کہ
تو امریکہ نے تو مانا ہے, ہیلری کلنٹن کا سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے, انہوں نے تو مانا تھا کہ وہ غلطی تھی, غلطی غلط تھی.
اور یہ جو جتنے بھی تھے یا اسامہ بن یا دوسرے تھے, ان کو تو ریڈ کارپٹ ادھر ملتا تھا نا. بات تو یہ تھی کہ اس وقت تو یہ مجاہد پوری دنیا پروڈیوس کر رہے تھے, اور ڈالر یعنی مغربی ملکوں کا ڈالر تھا, ریال تھا, مشرق وسطی کا اور پاکستان کا بلڈ تھا, اور کچھ جہادی ایلیمنٹس تھے. ٹھیک ہے, ایک اور سوویت یونین تھا, اس کو شکست ہو گئی, اور شکست کے بعد وہ شکست و ریخت کا مطلب ہے کہ
اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بریگیڈیئر صاحب کہا جاتا ہے انہی لوگوں کو, امریکہ تو نکل آیا تھا, رشین بھی چلے گئے تھے, لیکن جو وہاں پہ جو خون آپ جس بلڈ کی بات کر رہے ہیں وہ اس کو ان لوگوں کو پھر کشمیر میں جہادیوں کے طور پر استعمال کیا گیا.
اور نہیں جی, یہ
وہاں پہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ اپنی پالیسیز روک دیتے.
میں مجھے ذرا عرض کرنے دے, دونوں ڈفرنٹ چیپٹرز ہیں. ایک تو وہ والا تھا, تو اس کے بعد جس طرح آپ ابھی ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ریہیبلیٹیشن اس علاقے کی, اس خطے کی ہونی چاہیے تھی. پاکستان افغانستان کو پھر ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. جو بڑے ممالک تھے, جو ان کے پاس وسائل تھے, وہ یہاں پر اس علاقے کو ریکنسٹرکٹ کرتے اور ریہیبلیٹیٹ کرتے, تو پھر میرے خیال میں دوسرا مرحلہ نہ آتا. لیکن وہ لوگ, دنیا نے منہ موڑ لیا. جب منہ موڑ لیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہر کوئی شترے بے مہار بن گیا.
دنیا نے منہ جو ہے موڑ لیا بریگیڈیئر صاحب, اور آپ نے ان لوگوں کو انڈین کشمیر کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. سیم پالیسی کو آپ جو ہیں وہ استعمال کر دے رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں افغانستان سے رحیم اللہ سمندر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, میں لیکن صفدر حیات صاحب جو ہے ان سے میں آخری سوال کرنا چاہوں گی. صفدر حیات صاحب, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ 1980s میں اسلام کے نام پر فاٹا کے لوگوں کو جس طرح استعمال کیا گیا, ان کی برین واشنگ کی گئی, جہاد کی غلط انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی گئی, جہاد کے نام پر ان کو بھیجا گیا, تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت اتنی تباہی ہو چکی ہے, فاٹا کے جو لوگ ہیں ان میں کچھ اس حوالے سے شعور آ چکا ہے, وہ کچھ جان چکے ہیں اس پورے کھیل کو؟
جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلے تو یہ کہ 1901 سے لے کر آج تک یہ 21ویں صدی میں بھی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انگریز کا جو قانون تھا, اب 1901 کی بات ہوگی, اب یہ دیکھو نا 1901 سے 115 سال پورے ہو گئے کہ یہ اسی قانون کے تحت زندگی, ادھر نہ جوڈیشری ہے, نہ ادھر سکولنگ کا سسٹم ہے, نہ ادھر ہیلتھ فیسیلیٹیز ہے. یہ باقی باتیں تو چھوڑو, لیکن میں یہ مین بات بتاؤں کہ آپ گورنمنٹ کے کاغذات میں فاٹا کے پاپولیشن 3.3 million ابھی تک لکھا ہوا ہے, اور یہ اگر ہم دیکھیں تو صرف نارتھ وزیرستان سے آئی ڈی پیز 10 lakh نکل آئے ہیں, اور ادھر کا آزاد میں گورنمنٹ کے کاغذات میں 3 lakh آبادی لگ بھگ لکھی گئی ہے. تو پہلے تو یہ کہ یہ سوچنا چاہیے حکومت پاکستان کو یا دنیا کو کہ ادھر کتنے میل فیمیل اور بچے رہ رہے ہیں. یہ ایک اندازے کے مطابق 1 crore سے تجاوز کر گئی ہے یہ آبادی فاٹا کی. باقی یہ کہ جو پہلے افغانستان میں لڑائے گئے, پھر اس کے بعد اس سے پہلے کشمیر میں لڑائے گئے یہ لوگ, اور پھر اب یہ ادھر سے ٹریننگ حاصل کر کے یا ادھر سے یہ لوگ جا کے افغانستان میں لڑ رہے تھے, تو اب یہ لوگ سمجھ گئے ہیں, اس وجہ سے تو چیخ رہے ہیں. آپ یہ سوشل میڈیا دیکھیں, ہر کسی کو یہ شکوہ ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو گھر گھر جنازے پہنچ گئے ہیں, اور یہ تو چھوڑو ادھر جو اس کا ایک امیج تھی باہر کے دنیا میں, قبائلی رسم رواج اور ادھر امن کے جو اگزامپل دیا جاتے تھے, اب ادھر سیٹل ایریا میں یا پاکستان کے دوسرے خیصوں میں یا عرب ممالک میں آپ کسی کے سامنے وزیرستانی کا نام لے یا قبائلی کا نام لے تو اس طرح ایون ہوٹلوں میں کمرے نہیں ملتے. ادھر پولیس والے اس طرح دیکھتے ہر کسی کو جس طرح سارے دہشت گرد ہو. تو اٹ مینس کہ یہ غلط جو تاثر چلا گیا ہے یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر اس طرح ہے نہیں جس طرح پیش کیے گئے یا دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے.
بالکل, بلکہ دنیا کو پیش کیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہے. اور ہمیشہ سے یہی میرا سوال تھا کہ کیا ان لوگوں کو, مقامی لوگوں کو یہ جو کھیل کھیلا گیا ان کے ساتھ اس کی سمجھ آئی ہے, اس حوالے سے ان میں شعور پیدا ہوا ہے یا نہیں, اور آئندہ تو وہ اسی اسلام کے نام پر دوبارہ استعمال تو نہیں ہوں گے. یہی میرا سوال تھا آپ سے. بہت شکریہ صفدر داور صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بریگیڈیئر صاحب آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. رحیم اللہ سمندر صاحب نے کابل سے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی جانب ہم جاتے ہیں. اور سمندر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں, اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ جو ضرب عزب ہے وہ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں داخل ہو چکا ہے, آخری مرحلے میں یہ آپریشن کہا جا رہا ہے داخل ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس آپریشن کے لیے, ہمیں یاد ہے کہ افغانستان کی طرف سے کافی دباؤ پڑ رہا تھا باقی کنٹریز کی طرح پاکستان پر, تو افغانستان کہاں تک مطمئن ہے اس آپریشن سے؟
یہ آپریشن کا جو مسئلہ ہے وہاں وزیرستان میں, اس کو افغان گورنمنٹ نے پہلے بھی ویلکم کیا تھا, مگر اس میں افغانستان کا شرط یہ تھا کہ وہاں جو ٹھکانے ہیں حقانی نیٹورک کے جو افغان طالبان ہیں اس کو بھی نشانہ بنائے جائیں. اس میں جو ابھی تک سامنے آیا ہے اور میڈیا میں اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے, وہ ہمیشہ وہاں کی جو آپریشنز تھے ہمیشہ انہوں نے جو پاکستانی طالبان ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے, اور صرف اس سے یہ خطے کا مسئلہ اور اسپیشلی پاکستان افغانستان کا جو ہے نامی جو ہے وہاں جو ٹیررسٹ گروپ ہے دونوں طرف جنگ چلا رہے ہیں, دونوں طرف حملے ہو رہے ہیں, وہاں لاہور میں آدمی جانے جا رہی ہیں, یہاں لشکر گاہ اور موسا قلعہ اور افغانستان کے کئی حصوں میں کابل میں, تو اس سے افغانستان کا جو دعویٰ ہے, افغانستان جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کا ایک تعریف ہو اور وہ دونوں ممالک کے لیے ہو. اگر دشمن ہے تو افغانستان پاکستان کے دونوں کو مار دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ وہاں جو آپریشن ہو پاکستانی طالبان کو نشانہ بنائے اور افغان طالبان ہے جو پاکستان کے لیے پرابلم بنا ہے اور افغانستان کے لیے بھی پرابلم بنا ہے اس کو نشانہ نہ بنایا جائے. تو جو آپریشن پہلے ہو چکے ہیں اس میں زیادہ وہاں کے ایسے طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے جو پاکستان کے لیے زیادہ پرابلم ہے, اور جو مہاجرین آئے ہیں وزیرستان سے خوش میں رہ رہے ہیں اور جو قبائلی علاقے ہیں تو اس میں زیادہ افغان طالبان کوئی نہیں مارا گیا ہے, اس کو اس کا کوئی کمزوری نہیں آیا ہے, اس کے آپریشنز بند نہیں ہوئے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا جو افغانستان کی طرف سے جو مطلبہ ہے وہ یہ ہے کہ تعریف ایک ہونا چاہیے, آپریشن دونوں کے لیے ہونا چاہیے اور اس کو بند کرنا چاہیے. افغانستان کے جو طالبان وابستہ ہیں اس کو چھوڑنا اور پاکستانی طالبان کو مارنا یہ دونوں ممالک کے لیے امن کے لیے کوئی مدد نہیں ہے. تو اس کی ہم حکمت عملی جو ہونی چاہیے وہ دونوں کے ممالک کے تفاہم سے ہونا چاہیے, اور دونوں ممالک کو جاننا چاہیے کہ دونوں عوام مر رہے ہیں دونوں طرف, اور ان کے جو دشمن ہیں وہ کامن ہیں, ایک ہی جیسے ہیں, اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے کسی نے, افغانستان نے بھی اور پاکستان نے بھی. اور یہی ایک مٹیریلی جو سب سے یوزفل ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک, اوکے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے اندر, ان کے لیے یہ ڈیفینیشن ایک ہونی چاہیے, جو آپ کے تبصرے سے یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ کہ ضرب عصب کا کچھ زیادہ فائدہ افغانستان کو نہیں ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن آپ کی جانب آنے سے پہلے یہاں امریکہ سے علی مرزا اکبر صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن آپ اگر رحیم اللہ سمندر صاحب کا جواب دیں پلیز.
تو یہ میں اس کو بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
तो असल में बात ये है कि जो हाथ है तो वो दोनों के इतने साफ नहीं है और वो सफाई न होने की वजह से ये इल्जामात दर इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बात काफी है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा जो अफगानिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। जनरल राइस शरीफ ने कहा कि हम इकरास दबोर सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो कर रहे हैं। लास्ट तो जो ऑपरेशन है वो शवाल के एरिया में चला गया, तीरा क्लियर हो गया। अब वो बात यह आ जाती है कि कौन सा ग्रुप क्या, तो अब पाकिस्तानी टीटीपी में और अफगान तालिबान में फर्क है। वो एक पॉलिटिकल फोर्स है और ये पाकिस्तान के अपने हैं जो कि मिलिटेंट्स हैं। तो दोनों के साथ एक जैसा सलूक न अफगानिस्तान में होता है न पाकिस्तान में होता है, इसलिए कि उनके साथ तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में जाहिर है कि वो एक स्टेक होल्डर है और उसके लिए अमेरिका और चाइना जामिन बना हुआ है। तो ऐसे मौके पर मेरे ख्याल में कि जंग को हवा देना, उनको मारना, उनके साथ लड़ाई जारी रखना, ये इलाके के अमन के लिए सूदमंद नहीं है, बल्कि अपने रूठे हुए लोगों को मना ले, पाकिस्तान भी मना ले, वो भी मना ले और बातचीत शुरू।
तो ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब है समंदर साहब की ये बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनके लिए आपकी डेफिनेशन अलग है और अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनकी तारीफ अलग है पाकिस्तान की नजर में? आप तो उसी
पूरी दुनिया में दहशत गर्दी की कोई मुतफिका तारीफ नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। एक का जो वो होता है क्या नाम है, आजादी।
ओके ब्रिगेडियर साहब, इस मोड पे आपका जो पॉइंट था वो हमें समझ आ गया और रहीमुल्ला समंदर साहब का भी। यहाँ अमरीका से अली मिर्जा अकबर साहब जो हैं उनकी जानिब हम जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली मिर्जा अकबर साहब। रहीमुल्ला समंदर साहब आप कह रहे हैं कुछ?
हाँ, आप देखें ब्रिगेडियर साहब ने जो एक्सप्लेनेशन अभी दिया है उससे साफ मालूम होता है कि जो अफगान तालिबान क्वेटा में जमा होते हैं, हर रोज वहाँ शूरा होता है, वहाँ अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान होता है, वहाँ मुज़ाकरात से क़त्ते ताल्लुक का ऐलान होता है, वो सारे जो है वहाँ उसको दुरुस्त समझा जाता है और वो उसको उसका जो तारीफ है टेररिज्म का वो डिफरेंट है। अभी हमने देखा ब्रिगेडियर साहब की तारीफ में भी ये मालूम होता है। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ कि जब तक ये कॉमन ना हो, ये तारीफ जो है वो एक जैसा ना हो, जब तक सिर्फ ये इससे नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब ये कहें कि हमारा दुश्मन एक है। अगर दुश्मन एक है दोनों ममालिक का तो वहाँ अमली तौर पर साबित करना चाहिए कि जो लोग वहाँ जहाज का ऐलान करते हैं उसको रोका जाए। उसके ये ऑपरेशन वजीरिस्तान में नहीं बल्कि क्वेटा में भी शुरू होना चाहिए, कराची में भी शुरू होना चाहिए, हर जगह शुरू होना चाहिए।
बिल्कुल।
और अगर कोई
बात है कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है या अफगानिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है इस जंग से, जो कि बेसिकली अफगानिस्तान की जंग थी।
मेरे ख्याल में यहाँ पे आप दोनों हमारे साथ रुकिए और अली मिर्जा अकबर साहब जो हैं उनकी जानिब हम जाते हैं। अली मिर्जा अकबर साहब, आपने काबुल से रहीमुल्ला समंदर साहब को भी सुना जिनका ये कहना है कि दहशतगर्दी की जो तारीफ है वो अलग नहीं होनी चाहिए उन तालिबान के लिए जो अफगानिस्तान के अंदर है और उन तालिबान के लिए जो पाकिस्तान के अंदर है। दोनों को दुश्मन या समझें पाकिस्तान या फिर दोस्त समझें, जबकि ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनका ये कहना है कि वो एक पॉलिटिकल वो है फोर्स है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जबकि वो खुद पाकिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ इस वक्त वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं पूरी सिचुएशन को?
देखिए पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि जो तालिबान में जो अफगानिस्तान में तालिबान कार्रवाई कर रहे हैं वो पॉलिटिकल फोर्स है, तो जो पाकिस्तान में तालिबान है वो भी अपने आप को पॉलिटिकल फोर्स ही क्लेम करते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम अपने बैकयार्ड में सांपों को पालकर ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो सांप सिर्फ हमारे नेबर को काटेगा और हमको छोड़ देगा। इसी चीज को अंग्रेजी में भी कहते हैं कि यू नो चिकन्स आर कमिंग बैक टू द रूस्ट। ये जो हमने बदकिस्मती से जियाउल हक साहब के जमाने से ये अपना स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर हमने अफगान मुजाहिदीन और तालिबान को पाला पोसा है, ये उसी का नतीजा है कि उन और उसी पॉलिसी के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी आई। वरना उससे पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई वजूद نہیں تھا اس طرح کا. تو اب جہاں تک ان کے خلاف کاروائی کا تعلق ہے تو دیکھیے دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے. سیاسی اختلافات یقیناً ہیں پاکستان افغانستان اور انڈیا کے درمیان, ان کو سیاسی طور پر طے کرنا چاہیے. اور اگر بات جنگ تک بھی آئے, ایک لمحے کے لیے میں جنگ کے بالکل خلاف ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ہونی چاہیے, لیکن فرض کریں اگر جنگ بھی ہو تو یہ پھر ملکوں کے فوجوں کے درمیان ہونی چاہیے. یہ پراکسیز کے طور پر جو انڈیپینڈنٹ دہشت گردوں کو پالا جاتا ہے یا ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, یا یہ پالیسی اختیار کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ ہے, یہ گڈ طالبان ہے یہ بیڈ طالبان ہے, ایسا کوئی نہیں ہوتا بھائی. آج کی دنیا میں آپ چاروں طرف دیکھ لیں, چاہے مڈل ایسٹ ہو یا پاکستان ہو, دہشت گرد ہوتا ہے. اور اس کے منہ کو جب ایک دفعہ خون لگ جائے تو وہ اس میں یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ پاکستانیوں کو مارا ہے یا افغانیوں کو مارا ہے, اور جس کو بھی مارے, چاہے پاکستان میں دہشت گردی ہو یا افغان میں, جو بیچارے سب سے زیادہ مظلوم ہیں وہ پاکستانی عوام ہے اور افغانی عوام ہے جو مستقل اس جنگ کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے, اور ہم یہ بات ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی رہی ہو, خود حکمرانوں نے اور مختلف اداروں نے اور لوگوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ وغیرہ. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اس بات میں بہت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی اس بات پہ بلیو کر لے کہ جو کاروائی پاکستان کر رہا ہے وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف یکساں ہے. اور اسی لیے لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن ہے کہ بھئی یہ سلیکٹو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, جس میں ایسے طالبان کو تو مارا جاتا ہے جو پاکستانی حکومت اور آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور مارا جانا بھی چاہیے, لیکن دوسری طرف ہم جو ہے ایسے طالبان اور دہشت گردوں کی طرف سے چشم پوشی کرتے ہیں جو افغانستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہم ایسے دہشت گردوں سے بھی چشم پوشی کر رہے ہیں جو پاکستان میں خود پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. آپ ابھی دیکھیے پنجاب میں ایک وزیر کو مار دیا گیا, ان کے بیانات آئے تھے چند دن پہلے ہی کہ یہ دہشت گرد اور ملہ جو ہے پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں, اور چند دن بعد ان کو مار دیا گیا, اور پھر لشکر جنگوی جو ایک دہشت گردوں کا گروپ ہے اس نے ذمہ داری بھی قبول کر لی. اب کیا حکومت پاکستان کو نہیں معلوم کہ لشکر جنگوی کون ہے, کون لوگ ہیں, اور یہ ان کے طالبان سے رابطے بھی ہیں, یہ لوگ سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ تو یہ کاروائی تمام دہشت گردوں کے خلاف ہونی چاہیے اور یکساں طور پر ہونی چاہیے.
اوکے, آپ ساتھ یہ بھی بتائیے گا علی مرزا صاحب, کیونکہ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ دفاع جو ہے انہوں نے کانگریس کے سامنے اس بات کی توثیق کرنے سے انکار کیا تھا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہے جو اب آخری مرحلے میں کہا جا رہا ہے داخل ہو چکا ہے, اس سے حقانی نیٹورک کو کوئی نقصان ہوا ہے. امریکہ کیوں مطمئن نہیں ہے یہ آپریشن تو اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟
جی دیکھیے, اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حقانی گروپ کے جو موجودہ لیڈر ہیں انہوں نے ابھی ملا عمر کے بعد طالبان, جو پورا طالبان کا ایک امبریلا گروپ ہے, اس میں ڈیپٹی لیڈر کے طور پر شمولیت اختیار کی ہے. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ حقانی گروپ نہ صرف ابھی ایکٹیو ہے بلکہ پورا جو طالبان ہے اس میں بھی ان کا ایک لیڈرشپ کا حصہ ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ نے 2014 میں یہ جو پیمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے جو خرچے ہوتے ہیں ان دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم, تو اس کو ریمبرس کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ 2014 میں ختم ہو جانا تھا, لیکن اس میں ایک سال کی توسیع کی گئی تھی اور اس کنڈیشن کے تحت کی گئی تھی کہ آرمی چیف جو ہے پینٹاگون جو ہے وہ کنفرم کرے گا اس چیز کو کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے. اس سلسلے میں صرف گزشتہ مہینے تقریباً 300 ملین سے زیادہ کی رقم پاکستان کو ادا کی جا چکی ہے. اب جو جو انہوں نے کانگریس کے سامنے یہ بیان دینے سے منع کر دیا ہے کہ جی پاکستان دہشت گردوں کو سرٹیفائی کرنے سے منع کیا ہے, وہ اگلے سال کے لیے یعنی 2016 میں جو امداد جانی ہے اس کے لیے منع کیا ہے, اور اس بیان کا افیکٹ 2016 کی ایڈ میں ہوگا. 2015 تک کی جو ایڈ تھی وہ تو پچھلے مہینے پاکستان کو ادا کی جا چکی ہے. اور یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ جو کاروائی ہو رہی ہے, فوج جو کاروائی کر رہی ہے, یہ اچھی کاروائی ہے لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر دوسرے دہشت گردوں کے خلاف بھی جو سیکٹیرین کاروائیوں میں ملوث ہیں, عوامی نمائندوں کو مار رہے ہیں, ججز کو مار رہے ہیں, आप देखिए कि कैसा कैसी अजीब सी सूरत हाल है कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पकड़ता है तो पुलिस ऑफिसर मार दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजिम जो है वो आसानी से रिहा हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कार्रवाइयां तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो या पाकिस्तान की सरजमीन को यूज करते हुए दूसरे मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
जी ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे और चूंकि टाइम कम है तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो सरबरा जनरल ऑस्टन इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने कुछ देर पहले पाकिस्तानी फौज के जो सरबरा है जनरल राहिल शरीफ उनसे मुलाकात भी की है, कुछ आपके पास से हैं इतलात इंफॉर्मेशन के क्या बात हुई है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था?
असल में तो दो चार बातें हैं जो कि फौजी सरबरान के लेवल पर होनी चाहिए थी और यही होगी। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो आखिरी मोर्चा है ये जो सवाल है इसको जब क्लियर करेगा तो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन अफगानिस्तान के साथ क्या होगा, और दूसरा जो बातचीत का सिलसिला टूटा है अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान जिसमें पाकिस्तान फैसिलिटेटर था अमरीका गारंटर था तो उसको दोबारा किस तरीके से स्टार्ट करें, और तीसरी बात जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ गर्मी आई है सरहदों पर भी और सियासी सतह पर तो और सफारती सतह पर वो भी है, और इसके अलावा एक जो बड़ी बात यही कही जा सकती है कि जो कोलिशन सपोर्ट फंड है जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ वो जो आता था तो पाकिस्तान का नुकसान का तकमीना तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये जो डे टू डे के जो खर्चे थे उसको बर्दाश्त करते थे, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि फिर जो कोलेशन था वो खत्म हो चुका, और अगर कोलेशन खत्म हो चुका है तो वार ऑन टेरर या इंसर्जेंसी या काउंटर इंसर्जेंसी वो खत्म हो चुकी है, और अमेरिका इधर से फिर पैक करने वाला है अफगानिस्तान से 2016 के बाद। तो ये बातचीत मतलब एक जाहिर है कि कोलेशन सपोर्ट फंड रोकेंगे तो फिर अमेरिका का भी उधर जवाब या पाकिस्तान का उसका इतिहाद ही रहना, ये मेरे ख्याल में दो बातें फिर नहीं हो सकती, तो इस पर ज्यादा मेरे ख्याल में की तवज्जो मरकूज
जी। लेकिन ये जो पॉइंट अकबर साहब ने मिर्ज़ा अली अकबर साहब ने हमें बताया है वो ये है कि हकानी नेटवर्क के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी ज़र्ब अस्ब के तहत वो नहीं हुई है।
तो ये हकानी नेटवर्क का तो नाब वजीरिस्तान के बारे में तकरीबन एक दहाई से सुन रहे और यही डू मोर डू बेटर वाली मंत्रा होता था, लेकिन
ब्रिगेडियर साहब कोई नाम आप मुझे बता सकते हैं हकानी नेटवर्क का, किसी बंदे का नाम मुझे आप बता सकते हैं जिसको पकड़ा गया हो या पाकिस्तानी फौज में उसको मारा गया हो, हकानी नेटवर्क के किसी एक बंदे का नाम मुझे बता सकते हैं आप जो ड्रोन में मारे गए हैं वो, उसके अलावा पाकिस्तानी ऑपरेशन में कोई बंदा मारा गया है?
पाकिस्तानी भी मारे जाते हैं या मिलिटेंट्स मारे जाते हैं तो उनके नाम नहीं आते, सिर्फ फिगर आते हैं, और जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया कि उधर आजाद जर्नलिस्ट नहीं जा सकते, कोई दूसरे जराये से कंफर्मेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए वो 10 और 20 और 50 और 30 की फिगर देते हैं, तो उसमें सारे मिलिटेंट शामिल होते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम सबके एतराज दबोच कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि जिस तरह आम शहरी मारा जाता है इसी तरह अगर हकानी नेटवर्क का मौजूद है तो वो भी मारा जाता होगा। तो ये अगर टेम्पलेट हम इन पर अप्लाई करते हैं सिविलियन पर या किसी और पर तो हकानी पर भी वही अप्लाई होना चाहिए।
जी मिर्जा अली मिर्जा अकबर साहब आप इसको रैप अप कीजिए, एक मिनट है आपके पास प्लीज।
जी देखें आपका सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट था, मेरे ख्याल से हमें ये बात वाजे है कि हमें उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं मिला। अभी तक कोई ऐसा सबूत अगर किसी गवर्नमेंट पे कोई इल्जाम लगाया जाता है बैनुल अक्वामी सतह पर तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस इल्जाम को रिफ्यूट करे, तो अगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे लग रहा है कि वो हकानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो उसको रिफ्यूट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई ऐसा सबूत कोई ऐसी बात सामने लानी चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मसले हैं, सरहदों के मसले हैं, इंडिया और अफगानिस्तान से जेन्युइन तहफ्फुज़ात हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि हम दहशतगर्दों को पनाह देकर और
ایسے گروپس کی پرورش کر کے جو دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہوں ان مسئلوں کو حل کریں. یہ مسئلے سیاسی ہیں, کچھ سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے یا پھر فوجی سطح پر حل ہونے چاہیے, ٹیررسٹ گروپ کے ذریعے نہیں.
بے حد شکریہ.
اور سیریا میں جو آگے آئی ایس آ گیا, یہ بھی پاکستان نے پیدا کیا تھا یا کوئی اور ملک ادھر تھا جس نے پیدا کیا تھا؟
شہناز جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں سمندر کابل سے کہ یہ مرزا صاحب سے کاملا میں متفق ہوں. بریگیڈیئر صاحب کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حقانی نیٹ ورک کا نمائندہ وہاں مری میں بٹھایا گیا ہے, وہاں افغانستان کے ساتھ وہاں مذاکرات میں جو اس کا
مذاکرات کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں اور کہاں سے وہ نمودار ہوتے ہیں ان مذاکرات کے لیے, بالکل یہ ایک اہم کوسچن ہے. بہت شکریہ سمندر صاحب, بریگیڈیئر نذیر صاحب اور اکبر صاحب, آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.